بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی دسویں حدیث پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے اکل حلال کی اہمیت اور کسب حرام کی مذمت. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه الإمام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. امين يا رب العالمين. آج ہمارا قران سادین ہو رہا ہے، دو رسمون جڑ رہے ہیں. رمضان اور روزے سے متعلق بھی ایک اہم بات اور آخری آیت ان چھ آیات میں سے جن پر 23واں رکوع مشتمل ہے سورہ بقرہ کا، آج وہ ہمارے درس میں ہے. اور اربعین نووی کی حدیث نمبر 10 جو اسی موضوع سے متعلق ہے وہ بھی میں نے آپ کو سنائی. دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجیے، میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ یہ جو ایک رکن ہے اسلام کا صوم، اس اعتبار سے بہت ہی نمایاں ہے کہ اس کے جملہ احکام ایک ہی مقام پر قرآن مجید میں موجود ہے اور نہایت اختصار کے ساتھ چھ آیات ہیں. اس میں ابتدائی حکم بھی آ گیا، تکمیلی احکام بھی آ گئے، مجرد صوم کی کیا حکمت ہے وہ بھی آ گئی، رمضان مبارک کو کیوں چنا گیا اس عبادت کے لیے وہ بھی آ گیا، رمضان مبارک کے حوالے سے جو اضافی عبادت ہے قیام رمضان قیام اللیل اس کا ذکر بھی ہو گیا، ان سے سب سے حاصل کیا ہے وہ بھی بیان ہو گیا، پھر ان تمام چیزوں کا مجموعی حاصل آخری منزل وہ بھی بیان ہو گئی. چنانچہ نوٹ کیجئے کہ پہلی آیت ختم ہوتی ہے لعلکم تتقون، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تیسری آیت ختم ہوتی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تمہارے اندر قرآن مجید کی عظمت کا صحیح ادراک پیدا ہو جائے اور پھر تم اس کا شکر ادا کر سکو جیسا کہ اس کے شکر کا حق ہے. پھر چوتھی آیت ختم ہوتی ہے لال نہیں یا شدور، تاکہ وہ ہدایت کی جو بلند ترین منزل ہے رشد اس پر خارج ہو جائے. پانچویں آیت پھر نفس تقویٰ پر ختم ہوتی ہے لعلہم یتقون، یہ سارے احکام تفصیل سے ہم نے اس لیے بتا دیے ہیں تاکہ لوگ تقویٰ اختیار کر سکیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کا معیار کیا ہے؟ اب یہ لفظ ہمارے یہاں عام استعمال ہوتا ہے. تناشر بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے. تقویٰ کا کوئی نہ کوئی تصور ہر شخص اپنے ذہن میں رکھتا ہے. عام طور پر صورت یہ ہے کہ ایک تو تقویٰ کو عبادات سے متعلق مانا جاتا ہے. نماز کتنی پابندی سے پڑھتا ہے, کیسے خشوع خضوع سے پڑھتا ہے, اور روزہ جو ہے وہ کس طرح اہتمام سے رکھتا ہے, اللہ کی راہ میں کتنا کچھ خرچ کرتا ہے زکات کے علاوہ, حج کتنے کرتا ہے, عمرے کتنے کرتا ہے. اب یہ تمام چیزیں گویا کہ ہمارے ہاں تقویٰ کا ایک پیمانہ ہے. یا پھر کچھ ظواہر ہے, لباس ہے, مزہ پھتا ہے, لباس جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو, زیادہ سے زیادہ اتباع رسول کا اس سے احساس ہو سکے. وضاحت اپنی جو ہے شکل و صورت کی زیادہ سے زیادہ رسول کی سنت اور اتباع کے مطابق ہو وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں. لیکن یہاں سورہ بقرہ کے 23 رکیہ کے آخر میں وہ آیت آئی ہے جس کا مظاہر صوم اور رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک علیحدہ مضمون ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور دیکھو تم ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ. کیا مراد ہے؟ دنیا میں ظاہر باتیں آپ زندگی گزارتے ہیں, لین دین تو ہوتا ہے. آپ گئے, آپ نے کچھ پیسے دیے, کوئی چیز خریدی. اب بیچنے والے نے اگر دھوکہ دیا ہے تو جو پیسے آپ نے اسے دیے وہ اس کے لیے حرام ہو گئے. اگر اس نے اپنی شے کا نقد چھپایا ہے تو اس نے اپنے اوپر اس آمدنی کو حرام کر دیا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, ایک منڈی کے اندر گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے. اب کچھ گندم تھی جو سیلی ہو گئی تھی, گینی تھی, اسے تو اس دکاندار نے نیچے کر دیا, اوپر خشک گندم, تاکہ آگے آدمی دیکھے تو کچھ گندم نظر آئے. فرمایا گیا کہ اس نے دھوکا دیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ساری کمائی حرام ہو گئی. تو معاملات کا جو سلسلہ ہے, اصل میں تقویٰ کا لٹمس ٹیسٹ وہ ہے. ورنہ داڑھیوں کا طول ہو, لمبی داڑھی کتنی لمبی ہے, پہنچا کتنا اونچا ہے, نصف ساق تک پہنچا ہوا, آدھی پنڈلی تک پہنچی ہے, اونچا ہوتا ہوتا, یہ تقویٰ کے معیار نہیں ہے. اس سے تو لوگ تو دھوکہ کھا سکتے ہیں, لوگ جو ہے فریب میں آ سکتے ہیں, لوگ غلط تصور قائم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے دے. تو تقویٰ کا اصل معیار ہے اپنے حلال. اگر رزق حلال نہیں ہے تو کوئی تقویٰ نہیں. نمازوں کے ڈھیر ہیں, نوافی کے انبار ہیں, کوئی تقویٰ نہیں. اگر جو کچھ کھا رہے ہو وہ حلال نہیں, اصل حلال ہو اور حلال طریقے سے حاصل کیا گیا. اب ایک شخص تو سور کھا رہا, سور کا گوشت کھا رہا, آپ سب کہہ رہے چھی 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 چھی, حرام کھا رہا, حرام کھا رہا. ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت, لیکن وہ اس نے خریدا ہے کسی کی جیب کاٹ کر, تو کھا تو رہا ہے اصل گوشت ہے, جائے سے حلال ہے, حرام کھا رہا ہے. اس لیے کہ وہ اس نے کمایا کس سے, اس کمائی سے کمایا ہے جو اس نے چوری کر کے کسی کی جیب کاٹ کر کے حاصل کی. اس طریقے سے حرام کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک شخص دے رہا ہے پہرا, لیکن کہاں دے رہا ہے, ڈاکوؤں کے ڈیرے پر. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو کمائی کر رہا ہے حرام کر رہا ہے. ایک شخص پہرے دار بنا کھڑا ہے, گارڈ ہے بینک کے دروازے پر, تو حرام کام غلط کر رہا ہے. اس اعتبار سے ویسے اس مسئلے کو اگر آپ بڑھاتے چلے جائیں گے تو آخری بات جو میں کہا کرتا ہوں ذرا کان کھول کر سن لیجیے. ایک ایسے ماحول میں جس میں دین حق غالب نہ ہو بلکہ باطل کا نظام ہو, ساتھ لینا بھی حرام ہے. الا یہ کہ یہ سانس لینے سے جو قوت پیدا ہوئی ہے, انرجی, آکسیجن اندر گئی ہے, اسی کو تو ہم جلا کر انرجی حاصل کرتے ہیں ہمارے مسئلے. یا یہاں پہ جو غذا کھا کر قوت پیدا ہوئی ہے, اگر وہ خرچ ہو رہی ہے اس کا اکثر و بیشتر اس نظام باطل کو ختم کر کے نظام حق کو قائم کرنے کی جد و جہد میں, تو جائز ہے. ورنہ سانس لینا بھی حرام ہے. دو سانس بھی آہستہ جو نازک ہے بہت کام آفاق کی ساتھ ہے شیشہ کری کر. میں واپس آتا ہوں, ایک سری حرام شے, سری طور پر جو حرام شے ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بیع و شرع میں دھوکہ دینا, فریب کرنا, اپنے مال کے نقص کو چھپانا اور اس کی بنا پر جو ہے غلط آمد بھی حاصل کرنا. اور اس کی دوسری قسط کیا ہے, فتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالقسط. اور اسی طرح تم اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. دم کہتے ہیں ڈول کو, ڈول جو ہے کنویں میں اتارا جاتا ہے پانی کھینچنے کے لیے. اسی طرح کوئی شخص اپنا مال بطور رشوت پیش کرتا ہے کسی سرکاری افسر کو, کس لیے کرتا ہے, تاکہ اس کے ذریعے سے کسی اور کا مال ہڑپ کر سکے, کسی اور کا حق ختم کر سکے, جس کو ہم رشوت کہتے ہیں. تو رشوت کے لیے اس نے ذریعہ بنایا ہے اپنے مال کو. تدلو بها الى الحكام, جیسے پانی تک پہنچنے کے لیے ڈول کو تم نے ذریعہ بنایا, اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے حق تلفی کرنے کے لیے, کچھ لوگوں کا مال غلط طریقے پر ہڑپ کرنے کے لیے تم نے اپنے مال کو ڈول بنایا حکام تک پہنچنے کا, تاکہ ان کے ذریعے سے ان کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں, ان کے پاس جو اتھارٹی ہے, ان کے پاس جو پاور ہے, ان کو وہ اپنے حق میں استعمال کرا سکے. اسی کا نام ہے رشوت. اور ایک حدیث نبوی نے صاف طور پر آیا ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت دینے والا اور رشوت کھانے والا دونوں جہنم. آپ غور کریں گے کہ یہ راشی کا لفظ ہم بولتے ہیں رشوت خور کو, جو رشوت لیتا ہے. عربی میں اور قرآن مجید کی صدا میں راشی وہ ہے جو رشوت دیتا, رشوت کھلاتا ہے. اور یہ بات ذرا اگر آپ گہرائی میں تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رشوت کی اصل بنیاد رشوت دینا ہے. لوگ جو ہیں وہ غلط کام کرانے کے لیے مٹھیاں گرم کرتے ہیں. اب جب وہ مٹھی گرم ہونے کی عادت ہو گئی تو جب تک گرم نہ ہوگی کام نہیں ہوگا. لیکن انالیسس جب ہوگا تو وہ یہ ہے کہ اصل میں کیوں ہوتا ہے کہ در حقیقت عام لوگ جو ہیں وہ حکام کو رشوت خوری کی عادت ڈالتے ہیں اپنے غلط کام کرانے کے لیے, کسی کی حق تلفی کے لیے, کسی کا حق مارنے کے لیے, کسی کا حق جو ہے ہڑپ کرنے کے لیے. وہ در حقیقت اس مال کو ذریعہ بنا رہے ہیں حکام رسی کا, حکام پہ پہنچنے کا, تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے اختیارات کے ناجائز استعمال سے وہ کچھ دامدنی حاصل کر سکیں یا کچھ مفادات حاصل کر سکیں, یا جو سرکاری محصولات ہوں اس میں کمی کرا سکے, انکم ٹیکس کی چوری کر سکے, فلاں ٹیکس کی چوری کر سکے. اور اس کے لیے رشوت دینا جو ہے در حقیقت, اور عام طور پر دیکھا گیا ہوگا, آپ نے بھی تجربہ ہوگا کہ جب نوجوان افسر عام طور پر جا کر کسی جگہ چارج لیتے ہیں نئے نئے, تو ان میں کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, تازہ تازہ دیانت داری بھی کچھ شے ہے, اور قوم کے ساتھ خلوص اور اخلاص بھی کچھ شے ہے. لیکن یہ کہ پھر وہاں اس مشین میں پڑھ کر, اس نظام میں پڑھ کر, ایک طرف جو خوراک قسم کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پرانے اہلکار, وہ پٹھے پڑھاتے ہیں. یہ کہاں تم کس غلط فہمی میں چلا گئے ہو, یہاں تو ترقی کے راستے جو ہے یہ بند ہو جائے گی, تم آگے بڑھنے تک ہوگے. تمہیں اپنے سے اوپر والے حکام کو جو ہے وہ جب تک راضی نہیں رکھو گے تو کیسے تمہاری جو ہے ترقیاں ہوں گی. اور دوسرا یہ کہ وہاں کے لوگ جو غلط کار ہیں, حرام خور ہیں, وہ خود آ کر انہیں ایسے ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ان کو جو ہے چسکا پڑ جاتا ہے. تو بات اصل میں کہنے کی یہ تھی کہ سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں صوم اس کا مقصد تقویٰ, لیکن تقویٰ کا معیار کیا ہے, اس کو آخری آیت میں بیان کر دیا گیا. اگرچہ بظاہر اس آیت کا کوئی تعلق صوم یا رمضان سے نہیں ہے. فلا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. اگر تم جان بوجھ کر یہ کرو گے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے عذاب سے مستحق ہو جاؤ. ہاں کبھی غلط فہمی ہو سکتی ہے, جیسے میں نے کہا کوشل غلط فہمی میں سور کا گوشت کھا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ سور کا گوشت ہے, بلکہ اسے تو کسی نے یہ دھوکہ دیا کہ نہیں بکری کا گوشت ہے اور وہ کھا رہا ہے. جب وہ مجرم تو نہیں ہوگا, وہ اصل میں سور نہیں کھا رہا ہے. تو غلط فہمی میں اور لاعلمی میں اگر کوئی حرکت ہو جائے تو وہ بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کنڈون ہو جائے گی, معاف ہو جائے گی. لیکن انتم تعلمون, جانتے بوجھتے اگر یہ کام کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں جان لو کہ تقویٰ کی نفی ہو گئی تمہاری. اب آئیے حدیث کی طرف. اب یہاں اصل حلال کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسلم شریف کی روایت, ان اللہ طیب لا یقبل اسقاط طیبا. دیکھو اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز قبول کرتا ہے. تم نے 20-30 ہزار روپے کا دمبا اللہ کی راہ میں جو ہے وہ عید کے روز قربان کر دیا, لیکن وہ حرام کی کمائی سے تھا, اللہ کی آپ کا وجہ نہیں. نہیں ینال اللہ لہوں وہاں ولا دماؤ ہاں ولا کی تقوا دن کو. دیکھو ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون. ہاں پہنچنے والی چیز ہے اگر تقوا ہے تمہارے, تقوا ہے جائز آمد سے جائز کمائی سے تم نے وہ جانور خریدا ہے, اللہ کی راہ میں اس کو ہدیہ کیا ہے, اللہ کی راہ میں سبا کیا ہے, تو اس کے ایک ایک بال کے اوپر دیا جائے اس ہر چیز کے غلط کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تمہاری نظام کے اندر نظام عمل میں آئے گا. لیکن تقوا نہیں ہے, حرام کی کمائی سے کیا ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے. ان اللہ طیب ولا یقبل الاسقاط طیبا الا طیبا, اور وہ سوائے پاک کے پاک چیز کے حلال چیز کے اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. یہی تو پہلا قتل جو ہوا تھا نوع انسانی میں سورہ مائدہ میں اس کا ذکر ہے. حضرت آدم کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی, قربا قربانن. یہ قربانی اصل میں کس سے لفظ سے بنا؟ قرب سے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے. قربانی اصل میں قرب سے بنا, تو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک شخص تھا ان میں سے, وہ چرواہا تھا ایک بھائی, اس نے لا کر کوئی بھیڑ یا مینا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا. اور دوسرا جو تھا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا, اس نے کچھ اپنی جو پیداوار ہے اس سے کچھ لا کر پیش کیا قربانی کے طور پر. اچھا اس وقت کیا رواج تھا جو آج نہیں ہے, ختم ہو چکا ہے, کہ کسی کی قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور اس قربانی کو ختم کرتی تھی. یہ علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول کر. تو ایک کی قربانی جو ہے حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی, قابیل کی نہیں تھی. اب قابیل کو شدید غصہ, تیش میں آ کر میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب بھائی پر غصہ اٹھا رہا ہے, بھائی نے کہا بھائی جان اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی قبول نہیں کرتا مگر متقین سے. آپ اپنے غریبان میں جھانکے, آپ کی قربانی اللہ نے کیوں ریجیکٹ کی؟ لیکن نہیں, اس نے کہا میں قتل کروں گا. یہ حابیل کا مشہور واقعہ ہے, اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر مجھے قتل کرنے کے لیے, میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں, بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے اگر بغیر کسی جواز کے بلا جواز اگر مجھے قتل کریں گے تو گویا کہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا ہی ہے, میرے گناہوں کا بوجھ بھی آپ اٹھا لیں گے, تو آئی ٹرین ٹو لوز دا کی, میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے. بارہ یہ پہلا قتل تھا کہ جو نوع انسانی میں ہوا ہے اور اس میں بات بھی تقوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو متقیوں سے قبول کرتا ہے قربانی, وہ مالی ہو کسی طرح سے قربانی ہو, وہ عبادت ہو بدنی عبادت ہو, اب تحیات للہ والصلوات ہو, یہ بات یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اگر تقوا کے ساتھ ہیں تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ورنہ نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ, حضور فرماتے ہیں اللہ نے اہل ایمان کو بھی وہی حکم دیا ہے, بما امر به المرسلین, جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا. اب یہاں دیکھیے کہ حضور سورہ مومنون کی ایک آیت کوٹ کر رہے ہیں. سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے میرے رسولوں, پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو. یہ عقل حلال کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل دیکھ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا. قلوب میں تو یہ بات قابل صالحا. وقالا, اور ایک دوسری آیت کی آپ نے کوٹ کی, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، لکھو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی. گویا کہ اکل حلال، رزق حلال، رزق طیب، حلال و طیب، یہ ہے در حقیقت جس کا حکم دیا جا رہا ہے. رسولوں کو بھی دیا گیا اور اہل عباد کو بھی دیا گیا. ثم ذکر، اب یہ ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا کہ جو لرزہ طاری کر دینے والا ہے. پھر حضور نے ذکر فرمایا الرجل، ایسے شخص کا جو طیل السفر، جو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے. حدیث میں صراحت نہیں ہے لیکن گمان یہ ہے کہ یہ حج کا سفر ہے. ایک دور دراز سے اور احرام باندھ سے آیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں سفر جو ہے پٹی کوشن مدینے سے چل کر آیا ہے مکہ حج کرنے کے لیے، تو سات دن کا سفر اس کا ویسے ہی اونٹ کے اوپر. اب کیا اس کا حال ہو جاتا ہوگا، احرام کی پابندی ہے، نہاتا بھی نہیں ہے، مبادہ جو بال ٹوٹ جائے، دب جانا پڑ جائے. اس حوالے سے اور انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے اور وہ چل رہا ہے اور سات دن کا سفر کیا ہے تو کیا حال ہوا ہوگا. کپڑے بیلے بوسیدہ، احرام میلا اور بوسیدہ ہو گیا ہوگا، بالوں کے اندر جو ہے وہ پراگندہ ہوں گے بال. اب اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ کو نہ کوئی تیل ڈالا گیا، نہ خوشبو ڈالی گئی، نہ خون اسے انہیں جو ہے دھویا گیا. تو فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، بال پڑا گندہ بھی ہے اور غبار آلود بھی ہے. اونٹوں کا سفر کیا، اور ظاہر بات ہے کہ قافلہ جب چلتا ہے اونٹوں کا تو اگلا اونٹ جو ہے وہ جو خاک اڑاتا ہے وہ پچھلے اونٹ کی سواری کے اوپر آئے گی لازمت. گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو ان کے سموں سے دوڑنے والی خاک ظاہر بات ہے کہ آ جاتی ہے، سواروں پر بھی آتی. یمن تو یدہ ہی لسما، وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اب اس میں میرے سامنے جو نقشہ آتا ہے وہ تو جبل رحمت، اب وہاں پہنچنے کے لیے لوگ بڑی محنتیں کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے 3-3 لاکھ آدمی جمع ہے، وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے اس پر جانے کے لیے، اور وہ کہیں سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر کچھ ہاتھ اٹھا کر کھڑا ہے. جب تو یدہ ہی رسما، یا رب، یا فرض کیجیے کہ وہ بیت الحرام میں ہے، مسجد حرام میں ہے، خانہ کعبہ کے سامنے پکار رہا ہے اللہ، وہ مطعمہ حرام، حال یہ ہے کہ جو اس کا کھایا ہوا ہے پیٹ میں وہ حرام، وہ مشربہ حرام، اور جو اس کا پیا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے، ملبسہ حرام، اور جس کا لباس ہے احرام بہت قیمتی احرام ہے وہ بھی حرام، حرام کی کمائی سے آیا. وعوذ بالحرام، یہ سب سے آخری ٹکڑا سب سے اہم، حرام کے ذریعے ہی غذا پائی ہے اس نے، اس کا تن و پوش جو بنا ہوا ہے وہ حرام کی غذا سے بنا ہوا ہے. فانا یستجاب للظالم، کوئی شخص کی دعا کیسے قبول ہے. عبودیت دعا کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ اکل حرام. آپ دعا کرتے رہے اللہ سے ملے گی، اللہ مستجاب، کہاں سے کیسے قبول کیسے، وہ تو تم خود اپنی دعا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہو. تم اپنی آمدنی کا جائزہ لو، غور کرو، اس میں کمائی کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہے، کوئی ناجائز طریقہ تو شامل نہیں ہے، کوئی براہ راست سود کا اثر تو نہیں ہے. بالواسطہ سود جو ہے وہ تو نہ میں بچا ہوا ہوں نہ آپ بچے ہوئے، پورا ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ سود پر مبنی ہے. ایک گندم کا دانا بھی ہم کھاتے ہیں تو اس میں سود ہے، اس کے لیے بیج خریدا گیا سودی پر دے گا، اس کے لیے فرٹیلائزر خریدے گئے سودی کر دے گا، اس کے لیے پیسٹیسائڈ خریدے گئے سودی کر دے گا، ٹریکٹر خریدا گیا سودی قرضے پر، تو ایک ایک دانے میں سود ہے. وہ سود تو میرے اندر جا ہی رہا ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. یا ہوا میں، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے گا نہیں، لیکن سود کا غبار یا دھواں، غبار یا دخان، دخان کا لگتا ہے دھواں، اس کے اندر ضرور جائے. فرض کیجئے کہ خزا کے اندر 10 سرکنشن ہو گئی ہے گردہ، اب ظاہر بات ہے سانس تو آپ کو لینا ہے, سانس تو لینا چھوڑ نہیں سکتے, آپ بٹے کیسے ہوں گے, سانس کے ساتھ غبار لاگے بن جائے گا, پھیپھڑوں میں جائے گا, کوئی سانس کو روکنے کا کوئی ذریعہ آپ کے پاس نہیں, یا کہیں جو ہے جو دھواں بھر گیا ہے, بس چیز جیسے آگ لگتی ہے بڑی اونچے ہوٹلوں کے اندر, چودہویں منزل کے اوپر جو ہے آگ لگی ہے, قبروں کے اندر دھواں بھر گیا, کہاں جائے گا, چودہویں منزل سے چھلانگ لگائے تو ویسے ختم, ہڈیاں جو ہے اس کا چورا ہو جائے گا, بہرحال جو بھی شکل جو بیتتی ہے تو سانس کو لینے پر مجبور ہے, جب تک بھی سانس آئے دھواں اندر جائے گی. یہ دور وہ ہے کہ جس کی فضا میں سود موجود ہے, اور وہ فضا کے اندر جو سود ہے وہ ہم سانس لے رہے ہیں تو ہمارے اندر جا رہا ہے. اس پہلو سے بالواسطہ ان ڈائریکٹ سود سے تو آج کوئی بھی بچا ہوا نہیں, البتہ ڈائریکٹ سود جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کی مرضی سے, آپ نے سودی قرضہ لیا ہے اپنا کاروبار بڑھانے کے, میں جتنی پونجی تمہارے پاس ہے اس سے کاروبار کرو, اگر بہت تھوڑی پونجی ہے تو سر پر اٹھاؤ کوئی ٹوکری پھل کی اور بیچو, اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو چلو وہ ریڑھی لے لو, اس سے زیادہ ہو جائے کھوکا بنا لو, اس سے زیادہ ہو جائے دکان بنا لو, اس سے زیادہ ہو جائے ایکسپورٹ امپورٹ کرو, لیکن رہو اپنی چادر کے اندر جو تمہاری اپنی پونجی, بینک سے قرض لے کر اپنا کاروبار پھیلانا یہ تو تمہارا اپنا انٹینشنل تمہارے اپنے چوائس کا فیل ہے, اس پر تم پکڑے جاؤ. مکان ہے بڑی عالیشان کوٹھی بنانی ہے, عالیشان محل بنانا ہے, قرض لیا زندگی گزارنے کے لیے چھت میسر ہو سر کے اوپر گزارا اس کے قابل جو ہے سکونت آپ کے پاس ہو بہت, ہمیشہ تو نہیں رہنا تمہیں, ایک وقت آئے گا تو چاہے وہ محل ہو چاہے وہ ڈیفنس کا جو بنگلہ ہو کئی کئی کروڑ کا جو ہے, نکلنا تو پڑے گا جانا تو پڑے گا قبر کے اندر, لہذا یہ اگر بینک کے سود سے آپ نے یہ کام کیا, یا جیسے کہ کہہ دیتے کہ ایک شخص کو گریچوٹی ملی ہے وہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, اب اگر وہ کسی اور کو دیتا ہے کاروبار کے لیے تو لوگ کھا جاتے ہیں, اپنے گھر میں رکھتا ہے تو ختم ہو جائے گا, رفتہ رفتہ اس کی قیمت بھی کم ہو جائے گی, وہ کھائے گا تو ختم بھی ہو جائے گا, کیا کریں یہ مجبوری ہے, لہٰذا بینک میں سود کے اوپر رکھ دیا سود کھا رہے ختم, تمہارے پاس ضمانت ہے کہ جب تک تمہارے پاس یہ رقم ختم جو ہے نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے تم مر جاؤ گے کہ نہیں, کھاؤ اس کو یا اور کچھ نہیں کر سکتے, بڑا کاروبار نہیں کر سکتے, اپنے مکان کے باہر کی بیٹھک کے اندر کچھ چھوٹی سی دکان لگا کر بیٹھو کرانے کی, صبح شام تک گزارے کے مطابق مل جائے, محنت کرو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ کام تو کر سکتے, اور نہیں تو کیوں جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس جمع پھول سے کھاؤ, اس کے بعد اللہ پر توکل رکھو, جس جو ہے اللہ کے ذمے ہیں, کیا پتا اس پیسے کے ختم ہونے سے پہلے ہی تمہاری موت آ جائے اور تمہیں جو ہے اپنے حرام جو ہے اس کی طرف نہ جانا پڑے, لہٰذا یہ ساری باتیں جو ہے یہ بہانے ہیں. تو اس اعتبار سے سود سے بچنا, براہ راست سود کی کوئی شکل کسی حالت میں چاہیے تھی, وہ آپ لاکھ مجبوری کا کیا کرے, بیوہ ہے بیوہ کے پاس پیسے ہیں وہ کیا کرے, کہاں لگا دے, کس کو دے دے, وہ سب کھا جائیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, ختم کوئی اصول نہیں حرام کو بھی, ہاں آدمی کی جان پر بن گئی ہو, مر رہا ہو یا مر رہی ہو کوئی عورت, اور سوائے کسی حرام شے کے کھانے کے اور کچھ نہ ہو, تو اس حد تک صرف جان بچانے کے لیے حرام کھانے کی اجازت, من اسرا غیر باغ بلا عاد, دو شرطوں کے ساتھ, اضطرار کی کیفیت ہو, انتہائی جو ہے مجبوری کا عالم ہو, غیر باغ بلا عاد اس کی طرف خود کوئی دل میں تمنا نہ ہو, عالسی نہ ہو, یہ نہ ہو کہ خواہش بھی ہو حرام کھانے کی, اور یہ کہ جو کم سے کم مقدار ضروری ہے جان بچانے کی اس سے آگے بڑھے دیجیے, یہ دو شرطیں پوری کی ہوں تو حرام کھا کی اجازت ہے, اللہ تعالیٰ بات کو مانے, لیکن عام حالت میں آپ اپنے کاروبار میں اپنے پیشے میں اپنے معاش میں اگر حرام کا کوئی عنصر مستقل طور پر اس کو قائم کر لیتے تو پھر ہمارے آج کی گفتگو کا حاصل کیا ہے, تقویٰ کی نگیشن ہو جائے گی, تقویٰ پھر نہیں, پھر جیسا کہ روزے کے ضمن میں بھی وہ احادیث ہے اب ایک شخص ہے روزے رکھ رہا ہے اور سودی کاروبار کر رہا ہے, یہ روزہ ہے؟ حضور نے فرمایا من لم یضع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ من یضع طعامہ و شرابہ. جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یہ فاقا کر رہا ہے کھانا پینا چھوڑا, یہ روزہ تو نہیں ہے. اہم روزے کی حالت میں رشوت لے رہے ہیں, اہم روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں, اہم روزے کی حالت میں لوگوں کو دھوکا دے رہے ہیں. روزہ یہ روزہ نہیں ہے بھائی, یہ تو فاقا ہے. اس لیے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صوم الا الجوع. کتنے ہی ہیں روزے رکھنے والے جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں, کوئی اجر و ثواب ہے نہیں. اس لیے کہ یہ تو روزے میں کھانا پینا حلال چیز کا بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا دن کے وقت, لیکن جھوٹ بولنا تو مستقلاً حرام ہے, رشوت لینا تو مستقلاً حرام ہے, سودی لین دین تو مستقلاً حرام ہے. وہ مستقل حرام جو ہے وہ عین روزے کی حالت میں بھی جاری ہے, تو ظاہر بات ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا روزے سیام قیام رمضان یہ بھی ہے, فلیس لہ من سیام ہی الا جوع ومن قیام ہی الا صوم. یہ رات کو کھڑے رہنا بھی اس سے بھی سوائے انیدو سے آپ کہتے ہیں کہ نیند کی قربانی اس نے دی ہے اور اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا, نیند اس نے اپنے کھوئی ہے اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا, نہ قیام لیل سے اور نہ قیام النہار. اس اعتبار سے تقویٰ جو ہے در حقیقت وہ ہے اصل, اور وہ ہے مالی معاملات میں تقویٰ, معاملات انسانی میں تقویٰ, بیع و شرع میں تقویٰ, کاروبار میں تقویٰ, آمدنی میں تقویٰ. جب تک کہ حلال نہیں ہوگا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ تقویٰ نہیں ہوگا. جہاں تجھے تقویٰ کا مضمون آئی گیا ہے تو میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجلی سے شور آتے تھے, بحث شروع میں تقویٰ کسے کہتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ, تقویٰ کی جامع معنی تعریف کیا ہوگی. اب بہت سے صحابہ نے اپنے اپنی رائے دی, حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاموش بیٹھے رہے, اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کی حدیث یہ ہے اقرؤہم عبی بن کعب, میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم اور قاری جو ہے وہ عبی بن کعب. تو حضرت عمر نے کہا عبی آپ سے کچھ نہیں بتایا, آپ بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں. اس پر انہوں نے کہا امیر المومنین اگر کسی شخص کو کسی خاردار جنگل میں سے گزرنا پڑے, اوپر جھاڑیاں ہیں, کانٹوں ہیں, درخت ہیں, نیچے لمبی لمبی گھاس ہے, کوئی پگڈنڈی بھی بنی ہوئی نہیں ہے کہ رابطہ نظر آ رہا ہو, کیا پتا کہیں گھاس کے اندر کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور آپ کا پاؤں تو پڑ جائے, اور آپ کو معلوم ہے امیزن کا تاس اور فانگوں کا تاس جو ہے یہ جو دنیا میں جو سب سے زیادہ گھنے جنگل ہیں افریقہ میں اور ایک سال سے بڑے کم, ان میں تو سانپ اوپر سے بھی لٹکے ہوئے ہو, تو درختوں سے چاپ سے لٹکے ہوئے ہو, اب کسی کو گزرنا ہو تو کس طرح پھونک پھونک کر تم بچے, دیکھ دیکھ کر چوکن نہ ہو کر اچھی طرح احتیاط, یہ در حقیقت تقویٰ ہے, بچنا, کہیں میرے کپڑے کسی کانٹوں میں الجھ نہ جائیں, کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے اوپر نہ آ جائے, کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے بل یا بھٹ میں نہ پڑ جائے. اب اس طریقے سے پھونک پھونک جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا اور پوری طرح چوکس اور چوکنے ہو کر راستہ طے کرنا, یہ تقویٰ ہے. اس پہلو سے در حقیقت یہ زندگی جو ہے یہ بھی ایک سفر ہے, جس کے لیے حضور حدیث ہے حضور کی کن فی دنیا کا اندر کا غریب اور عابر و سبیل, دنیا میں ایسے نہ ہو جیسے کہ تم اجنبی ہو. یہ بہت قابل غور ہے معاملہ. اصل میں ہم دیکھتے ہیں عام لوگوں کی دلچسپیاں کیا ہیں, عام لوگ کدھر بھاگ رہے ہیں, کدھر دوڑ رہے ہیں, سب کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے، بہتر سے بہتر مکان، عالیشان سے عالیشان محل، نئی سے نئی کار، اعلیٰ سے اعلیٰ کار. اس میں ایک آدمی جو ہے جو حق پر چلنے والا ہو اور جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر لیا، وہ اپنے آپ کو اندر ہی پائے گا. میری سوچ اور ہے ان کی، اور انہیں دھونی کسی اور چیز کی ہے، مجھے فکر کوئی اور دامن کی ہے، تو آگے نہ نہیں. وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں اجر نہیں پائے، ان پھر دنیا کاملہ کا غریب ہوں. او آپ رو سبیل، یا ایسے رہو جیسے کہ راستہ گزرنے والا ہوتا ہے، اسے راستے سے کوئی پیار نہیں ہوتا. آخر میں تو منزل لے جا پہنچنا ہے، اسے راستہ اس منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مالی ولی دنیا ہے، مجھے تمہاری دنیا پہ کیا سروکار. انما مثلی کا راکب صد اللہ کا حضرت مراحر، میری مثال تو اس مسافر کسی ہے سوار، جو تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، پھر وہ چھوڑتا اس کو اپنا راستہ لیتا. یہ اس کا ٹھکانا تو نہیں ہے، یہ اس کی منزل تو نہیں ہے، یہ اس کا گھر تو نہیں ہے، یہاں اسے رہنا تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، دنیا کا درخت کا ایک سایہ، تم پر بھی چھت کا ایک سایہ ہو جائے، بہت غنیمت ہے، غنیمت سمجھو یہ سایہ ہے. لیکن یہ کہ عالیشان محلوں کے ہاتھ میں دماغ دماغ سے نکال دے، دنیا کی چیزوں کی طلب جو ہے وہ دل سے نکال کے باہر کر دے. جس کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہے جیسے کہ سمندر میں کشتی جا رہی ہے، سمندر کشتی چل رہی ہے پانی پر، لیکن اگر اس کی پانی آ گیا کشتی میں تو ڈوب جائے گی. لہذا دنیا میں رہو، یہ سمندر ہے جس میں تمہاری کشتی چل رہی ہے، لیکن اس پانی کو دل میں مت آنے دو. اس کی محبت، اس کی آرزو، اس کی تمنا، یہ دل میں کہا ہے. کن فی دنیا کاننا کا غریب و عابر سبیل. اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث، حضور نے فرمایا، یہ ہماری پوری تاریخ کا ایک جو سمجھیے خلاصہ ہے، بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا فتوبا للغرباء. اسلام کا جب آغاز ہوا ہے تو وہ غریب تھا، اجنبی تھا، کوئی اس کا پہچاننے والا تھا ہی نہیں. آپ سوچئے مکہ مکرمہ کے ابتدائی دنوں میں حضور کیا محسوس کرتے ہوں گے، کوئی ہے میرا جاننے والا، میرا پہچاننے والا، کوئی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بالکل اجنبی، اکیلے تنا، معدود چند ساتھی آئے ہیں. تو اسلام غریب تھا، بدا الاسلام غریبا. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اسلام پر اللہ نے طاقت دی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی اور فتح آ گئی، اور آپ نے دیکھا، یا آپ دیکھیں، دو ترجمے ہو سکتے ہیں، کہ لوگ جو ہیں جوق در جوق، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، وہ وقت بھی آ گیا. تو اب اسلام غریب نہیں رہا، اب تو سب اسلام کے دوست بن گئے، اسلام کے چاہنے والے ہو گئے. اسلام جو ہے وہ طاقتور کے تو سبھی ساتھی، سبھی دوست. لیکن سیعودوں کا ماں بدا، ان قریب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ وہ پہلے اجنبی تھا. یہاں سین آیا ہے، سیعود خوفا نہیں. آدمی میں جب سین آتا ہے فعل مضارع پر، آپ کو معلوم ہے فعل مضارع عربی میں ماضی اور حال دونوں کو کور کرتا ہے، ہم نے مستقبل اور حال، حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. اگر مستقبل کے لیے خاص کرنا ہو تو سین یا صوفا لگائیں گے. سیقول الصفاء من الناس ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها. ان قریب رہیں گے لوگوں میں سے یہ نادان لوگ کہ کس چیز نے انہیں پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے، جب تحویل قبلہ کا حکم آیا. تو سین آتا ان قریب کے لیے، سیعود و کما بدا، ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا جیسا کہ پہلے غریب تھا. اب جو بات سمجھ گئے کی ہے، مسلمان غریب نہیں رہے، امیر سے امیر تر ہوتے چلے گئے، لیکن اسلام خلافت راستہ کے خاتمے کے ساتھ ہی غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. اٹس اے ویری بگ کنٹراسٹ. دورے بنو بھیا پہ دورے بنو عباس پہ کتنا کتنا عروج ہوا مسلمانوں کو. مسلمان ترقی پر ہیں, مسلمان جو ہے ان کی سطوت ہے, ان کی شوکت ہے, شان ہے, ان کا غلبہ ہے, ان کی حکومت ہے. اس وقت کی دنیا کی عظیم ترین سلطنت ان کی ہے, سلطنت عباس بنو عباس. کیونکہ اسلام غریب ہونا شروع ہوا, اس کی پہلی تہہ ختم ہوئی, تو وہ جو ایک ریاست اور سیاست کا معاملہ تھا سب سے پہلے وہ ختم ہوا, اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہا. بلکہ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ نہیں ہوگا کہ مشاورت سے ہم طے کریں گے کون اہل ترین آدمی ہے, کون سب سے زیادہ متقی ہے, کون سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا پہچاننے والا ہے, اسے ہم اس کا رخ نہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس قوت ہے اس کی حکومت ہوتی. اب اسلام غریب ہونا شروع ہوتے 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 یہاں تک حال آ گیا. جب یورپین کولونیلزم آیا تو وہ جو مسلمان کم سے کم یہ تھے, مسلمان بادشاہوں کے اندر قاضی تو ہوتے تھے نا, مقدموں کا فیصلہ تو شریعت کے مطابق ہوتا, وہ بھی گئے. اب میجسٹریٹس آ گئے, اب فوجداری قانون انگریز کا ہے, دیوانی قانون انگریز کا ہے. ہاں انہوں نے بڑی رعایت کی تھی, آئلی قوانین نے ہمیں اجازت دے رکھی تھی, نماز روزے کی اجازت دے رکھی تھی, لیکن باقی پورا نظام تو اتر. تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے اسلام غریب ہوتا چلا گیا. اب فرمایا طوبا للغرباء, تو تہنیت ہو مبارکباد ہو غریبوں کو, اجنبیوں کو. کیا مطلب؟ جب اسلام اپنے اجنبیت کے دور میں چلا جائے تب دو راستے ہوں گے, یا تو آپ اسلام کا دامن چھوڑے اور جو اونچائی کی طرف راستہ جا رہا اسی پر آپ بھی چل پڑے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو ادھر کی, معاشرے میں عزت جس چیز سے ملتی ہے وہی حاصل کرو, معاشرے میں مقام جس چیز سے بنتا ہے اسی کے لیے کوشش کرو, اور ایک یہ کہ چھوڑو اس کو, اسلام کے دامن سے چمٹے رہو. اسلام غریب ہو گیا تم بھی غریب ہو جاؤ, تمہارے جاننے پہچاننے والے بھی پھر نہیں رہیں گے, تمہارے ملنے والے بھی نہیں رہیں گے, تم سے کوئی رشتے داری کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. ظاہر بات ہے کہ تم تو اس معاشرے کے اندر اجنبی ہو, تم اس میں مسفٹ ہو, اس کی اقدار کے مطابق تمہارا معاملہ نہیں ہے. تو طوبا للغرباء, اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تہنیت اور اس مبارکباد کا مستحق بنائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.